الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاءني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کا بیان چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ انسانیت میں گویا کوئی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا. بعد از خدا بزرگت ہوئی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام بلند عطا فرمانے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت درجہ متواضع اور منکسر المزاج تھے. اسی تواضع کا تذکرہ چل رہا ہے. اسی سلسلے میں آج یہ روایت پیش کر رہے ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مشہور صحابی ہیں. بہت ساری حدیث کی روایتیں ان سے نقل کی جاتی ہیں. جن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین سے حدیث کی بڑی تعداد منقول ہے، ہزار سے زیادہ، جن کو حضرات محدثین کی اصطلاح میں مکثرین کہا جاتا ہے، ان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے. ایک مرتبہ بیمار ہوئے. بنو سلمہ ان کا جو قبیلہ ہے وہ مسجد نبوی سے کافی دوری کے اوپر یہ محلہ تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے پیدل تشریف لائے، نہ تو کھچر پر سوار نہ ترکی گھوڑے پر. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابی کی عیادت اور خبر گیری کے لیے تشریف لے جانا، یہ خود اعلیٰ درجے کی تواضع ہے. اور پھر یہ اتنا دور فاصلہ ہونے کے باوجود آپ نے کوئی سواری کا انتظام نہیں کیا، پیدل تشریف لے گئے. چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تھے، تو مجھے دیکھا کہ میں بے ہوش پڑا ہوں بیماری کی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اپنے وضو کا پانی ان کے اوپر چھڑکا, جس کی وجہ سے یہ ہوش میں آئے. اور ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ بھی دریافت کیا. اس وقت کوئی ان کی اولاد نہیں تھی, بہنیں وغیرہ تھیں, تو اس سلسلے میں مسئلہ پوچھا, تو وہ میراث کے سلسلے میں جس کے اولاد نہ ہو اور بھائی بہن ہوں تو ان کو کیا دیا جاتا ہے, وہ کلالہ کہلاتا ہے قرآن پاک کی اصطلاح میں ایسا آدمی, تو اس کا وہ آیتیں بھی اسی موقع پر نازل ہوئی. بارہ یہاں تو یہ بتلانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح پیدل اتنی دور ان کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جانا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ درجے کی تواضع اور انتشار کی بات تھی. آپ نے کوئی سواری کا بھی اہتمام نہیں کیا, اور ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, کسی بیمار کے متعلق جب اطلاع پہنچتی تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے. حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو نعیم قال اخبرنا یحیٰ بن ابی الحیثم العطار قال سمیت یوسف بن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف وأقعدنی فی ہجرہ ومسح علی رأسی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. ہجرت فرما کر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے انور پر نظر پڑتے ہی میرے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں. فلما رأیت وجہہ عرفت انہ لیس بوجہ کذاب. اور اس کے بعد پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کیے. ویسے تو حضرات صحابہ انصار سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات سن رکھے تھے, دیکھا نہیں تھا آپ کو, لیکن ان حالات کی بنیاد پر اگلی آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نشانیاں انہوں نے پڑھ رکھی تھی, اس کی بنیاد پر ان کو اس بات کا یقین تقریباً ہو چکا تھا کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں. اس کے باوجود آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مزید گویا پختگی اور مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ سے تین سوالات کرنا چاہتا ہوں, کہ اس کا جواب نبی ہی دے سکتا ہے, نبی کے علاوہ کوئی دوسرا جواب نہیں دے سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے کر لیجیے سوال. انہوں نے تین سوالات کیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے, ان کو سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے. ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں, تو حضرت ان کا نام تھا یوسف. تو حضرت یہ صاحبزادے جو ہیں جن کا یہ واقعہ ہے وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت وہ پیدا ہوئے تو نبی ان کے والد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بچے تازہ نومولود بچے تھے, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنی گود میں بٹھایا, میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا اور میرا نام یوسف رکھا. بہرحال ان کو اپنی گود میں بٹھانا ایسے نومولود تازہ پیدا شدہ بچے کو, اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرانا اور اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرنا, کوئی گھمنڈی آدمی ایسا وہ تو ہاتھ بھی نہیں لگائے, وہ تو اپنے بچوں کو بھی ہاتھ لگانے سے بچتا ہے, کیا جائے گا دوسرے بچوں کو. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح اس چھوٹے بچے کے ساتھ یہ سلوک, یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انتصار کی بات ہے. اسی کو کہتے ہیں یہ حضرت یوسف ابن عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا. حضرات صحابہ عام طور پر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر نام بھی آپ سے دریافت کرتے تھے. وہ ایک قدیم دستور ہے کہ بڑوں کے ذریعے سے نام رکھوایا جاتا ہے. پھر نومولود بچے کو دعا کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے بھی تھے. حضور اپنی گود میں بٹھا کر ان کے لیے دعا کے سر پر ہاتھ پھیرنا, یہ سب گویا وہ طریقہ ہے جو قدیم سے چلا آ رہا ہے. تو کہتے ہیں اقادانی فی ہجری, میرا نام یوسف رکھا اور مجھے اپنی گود میں بٹھلایا. گویا آپ کا ان کو اپنی گود میں بٹھلانا یہ خود دلیل ہے کائی کی توازن اور انکساری کی. وہ مسح علی راسی, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سر پہ اپنا دست مبارک ہاتھ اپنا مبارک ہاتھ بھی پھیرا. حدثنا اسحاق بن منصوری قال اخبرنا ابو داؤد قال اخبرنا ربیع وهو ابن سبیہ قال اخبرنا یزید الرقاشی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حج علی رحل رس وقطیفۃ کنا نرا ثمنها اربعۃ دراہم. یہ روایت پہلے بھی آئی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج فرمایا پرانے کجاوے پر, یعنی جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے. حالانکہ اس حج میں ہزاروں کا مجمع تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اعلان فرما دیا تھا کہ میں حج کے لیے جانے والا ہوں, جو بھی آئے میرے ساتھ آئے. تو حج سے پہلے ہزاروں لوگ مدینہ منورہ میں جمع ہوئی اور آپ کے ساتھ روانہ ہوئے, راستے میں بھی دوسرے ملے. اب اس شان کے ساتھ جب کوئی بڑا آدمی نکلے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کیسی عمدہ سواری کا اہتمام کرے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور ان کی ساری دیکھیے کہ ایسی بڑے مجمع کے ساتھ عقیدت مندوں کی اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جا رہے ہیں, تو بھی اپنے لیے جو کجاوا اونٹ کے اوپر وہ جو لکڑی کا ایک فریم نما رکھا جاتا ہے جس کے اوپر بچھایا اور آدمی سوار ہوتا ہے, وہ کجاوا پرانا کجاوا بوسیدہ پرانا کجاوا اپنے لیے آپ نے مطلب یہ خود اس پرانے کجاوے کو آپ کا انتخاب کرنا یہ خود دلیل رکھائی تھی توازو اور انتصاری کا. ورنہ لوگ تو شاندار گویا بڑھیا سواری ہونی چاہیے. اور پھر وقتیفتی, اس کجاوے کے اوپر بچھانے کے لیے جو چادر تھی, تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارا گمان یہ ہے کہ 4 درہم کی تھی, 4 روپے کی, یعنی گویا اس کے اوپر بچھائی جانے والی چادر بھی کوئی اعلیٰ اور شاندار ہو, خوبصورت ہو, مزین ہو اور جو ہے وہ کشیدہ کی ہوئی ہو, ایسا معمولی چادر. فلما استوت به راحلته, اتنا گویا تواضع اور انکساری کے ساتھ چلنے کے باوجود جب آپ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے چلنا روانہ ہونے کے لیے اور آپ نے لبیک پڑھنا شروع کیا, قال لبیک بحجت لا سمعۃ فیہا ولا ریا, کہ میں لبیک کہتا ہوں ایسے حج کی جس کے اندر نہ تو شہرت ہے نہ دکھلاوا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل, آپ کا ہر عمل ریا اور شہرت اور دکھلاوے سے پاک اور صاف. وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دکھلاوے کا شہرت کا, یہ تو ہم جیسے لوگوں کے اعمال میں ان چیزوں کی آمیزش ہوتی ہے. آپ تو ان چیزوں سے پاک تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا تھا, اس کے باوجود لبیک بولتے وقت اس کا اہتمام فرما رہے ہیں کہ اس میں گویا ہمارا یہ حج یہ دکھلانے کے لیے نہ ہو کہ حاجی صاحب تشریف لے جا رہے ہیں اپنی حج کا یہ نمائش نہیں, یہ گویا ایک تعلیم تھی اس کو امت کو. تو اس میں بھی ایک توازن کی شان نمایاں ہوتی ہے, اس لیے اس روایت کو یہاں ذکر کیا ہے. حدثنا اسحاق وهو ابن منصوری قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الاحول عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا خياطا دان نبي صلى الله عليه وسلم فقرب له سريرا عليه دباب. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی, آپ تشریف لے گئے. بس یہ خود ایک درزی کی دعوت پر آپ کا اس کے گھر پر تشریف لے جانا آپ کی شان تو بہت بڑی تھی. آپ تو دونوں جہان کے بادشاہ, اس کے باوجود ایک معمولی آدمی آپ کی دعوت کر رہا ہے اور آپ اس کے گھر پر تشریف لے جا رہے ہیں, یہ ہوا آپ کے اعلیٰ درجے کی توازو اور ان کی ساری ہے. چنانچہ فقرب له سریرا علیہ دباب, وہ درزی نے جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کے کھانے کے لیے سریر پیش کی. سریر یہ گوشت کا جو شوربہ ہوتا ہے اس میں روٹی توڑ کر ڈال دی جاتی ہے, اور وہ جب اس میں گل جاتی ہے شوربہ پیوست اور نرم ہو جاتی ہے تو وہ بڑی گویا آسان غذا ہے. کھانے کے اعتبار سے لذت بھی ہوتی ہے اور اس میں قوت بھی ہوتی ہے وہ گوشت کا شوربہ ہونے کی وجہ سے. اور اس کے اوپر کدو کے ٹکڑے تھے, دبا یہ دبتن کی جمع ہے, گول کدو جو آتی ہے اس کے ٹکڑے بھی اس کے اندر تھے. قال حضرت انس فرماتے ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ الدباء وکان یحب الدباء, کہ حضرت انس فرماتے ہیں چونکہ دعوت میں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے, یا تو ان کو بھی مستقل دعوت ہوگی یا خادمیت کے مد میں وہ بھی ساتھ میں تھے, تو بہرحال جو بھی شکل ہو, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کدو کے ٹکڑے لے کر نوش فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو پسند فرماتے تھے. قال ثابت, یہ روایت نقل کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت ثابت بنانی 36 سال ان کی خدمت میں رہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا, فرماتے ہیں فما سنیا علی تعام اقدر والا نسنا فی دباؤں اللہ سنا, وہ دن جو منظر میں نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رغبت کے ساتھ کدو کے ٹکڑے نوش فرمائے تناول فرمائے, اور جس سے یہ میں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کدو کو پسند فرماتے ہیں, بس وہ دن اور آج کا دن, اس کے بعد سے جب بھی ہمارے گھر کوئی کھانا پکا اور ہم کو کدو لانے کی طاقت رہی تو ضرور کدو اس میں ملاتے تھے. یہ بھی محبت کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کو یہ پسند ہے ان کو بھی ہویا پسند, یہ محبت جو ہے یہی سکھلاتی ہے. حضرت امت نور اللہ مرتضہ یہ واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کا مستورات میں عورتوں میں واز ہوا اور حضرت نے یہی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واز میں بیان فرمائی, جس میں حضرت انس یہ کہتے ہیں کہ حضور کدو کے ٹکڑے جو ہے بڑے رغبت سے نوش فرماتے تھے, اور اس کے بعد حضرت انس نے اپنا یہ معمول بتایا کہ اس کے بعد جب بھی ہمارے گھر میں جو ہے کوئی کھانا پکتا اور ہمیں طاقت ہوتی جو اس میں کدو ملائیں تو ضرور ملاتے تھے. تو حضرت نے عورتوں کے درمیان عورتوں کے بعد میں یہ واقعہ بیان, یہ حدیث بیان کی. اس کے بعد اس مجمع میں حضرت کے گھر میں سے بھی تھی, اہلیہ بھی تھی. اس کے بعد حضرت نے دیکھا, خیال نہیں گیا, دوسرے دن کھانا پکا تو اس میں کدو تھا سارن میں, پھر دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن, پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا بات ہے, میں کئی روز سے دیکھ رہا ہوں کدو آ رہا ہے. تو گھر والوں نے کہا آپ نے ہی تو اس کو بعد میں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے اگر ہمیں طاقت رہی تو ایسا سالن بنانے کی جس میں ہم کا, اس دن سے میں نے اپنے گھر کی سبزی اور بازار لانے والا جو خادم ہے اس کو تاکید کر دی ہے کہ بازار میں جب تک کدو ملتی رہے, اس زمانے میں سیزن, آج کل تو سال بھر ملتی ہے, پہلے ویسی باتیں نہیں تھیں, تو جب تک بازار میں کدو ملتی رہے ضرور لاؤ تاکہ ہم اس پر عمل کریں. یہ سن کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں لرز گیا اور گویا ان کے اس جذبے کی حضرت کے دل میں وہ قدر ہوئی کہ دیکھو ایک عورت ذات, جب انہوں نے یہ واقعہ سنا تو ان کے دل میں بھی اسی کے مطابق عمل کا جذبہ پیدا ہوا. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر 3 دن کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے اپنی پوری زندگی کا گویا جائزہ لیا, نرکشن کیا اپنی ہر چیز کا, اپنی عبادت کا, اپنے معاملات کا, اپنے اخلاق و عادات کا, اپنی معاشرت کا, اپنی ہر چیز کا, کہ کسی بھی شعبے میں کہیں کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی. الحمدللہ 3 دن کے جائزے کے بعد معلوم ہوا کہ الحمدللہ تمام شعبوں کے سنن طریقوں کے اوپر عمل ہے. ایک تو تھا لیکن پھر بھی اس واقعے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا جائزہ لینا ضروری سمجھا. ہم لوگ تو ایسی چیزیں سنتے ہیں تو بھی کبھی ہماری غیرت میں جوش آتا نہیں ہے. بہرحال اس نے بیان کیا ان چیزوں کو, یہ ہے محبت کی باتیں اور یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب بناتی ہے. قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے ہندوستان میں, وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے فاتبعونی میری چال چلو, میری چال چلو, یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو تم کو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانا پڑے گا. تو بہرحال یہ محبت کی چیزیں ہیں. حدثنا محمد بن اسماعیل قال اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة رضي الله تعالى عنها قال قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. عمرة رضي الله تعالى عنها فرماتي کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے گھر میں آپ کے مشاغل کیا ہوتے تھے وہ گھر والے ہی بتلا سکتے ہیں, دوسروں کو تو پتہ نہیں چل سکتا. تو قالت کان بشر من البشر یفری ثوبہ ویحلق شاتہ ویخدم نفسہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ آپ بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے, یعنی جیسے ایک آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے اور اپنی ضرورتیں اپنے طور پر پوری کرتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا کوئی اپنے آپ کو گھر میں رکھ کر کوئی ممتاز اور اپنے آپ کو گویا وی آئی پی ظاہر کرتے, بعد لوگ گھر میں بھی اپنی بیوی بچوں کے سامنے بھی بڑھائے چھوڑنے کا نہ ہو ان کے لیے درد سر بن جاتے ہیں نا. ایسے لوگ گھر میں جب آتے ہیں نا تو گھر والے بھی پناہ مانگتے کہ بلا کب ڈال, جو آدمی گھر میں بے تکلف بن کے رہے گا گھر والوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہے گا اسی سے محبت بھی کرتے ہیں گھر والے اور اس کے وجود کو اپنے گھر میں غنیمت سمجھتے ہیں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو اپنے آپ کو ویسے ہی صحابہ کے ساتھ بھی جیسا پہلے میں بتلا چکا ہوں اپنے آپ کو ممتاز بنا کر نہیں رکھتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ گویا اور انسانوں کی طرح یفلی سب اپنے کپڑے میں جو تلاش کرتے تھے, یعنی جیسے کوئی آدمی ہوتا ہے اپنے کپڑے کی جو تلاش کرتا ہے. ویسے پہلے بھی شروع میں بتلا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں کبھی جو نہیں پڑتی تھی, وہ تو پسینے کے میل کی وجہ سے پڑتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تو اعلیٰ درجے کا خوشبودار ہوا کرتا تھا. یہاں جو جو تلاش کی جاتی تھی وہ اس لیے کہ دوسرے کی ہم کو بہت سی ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو وہاں بہت سے جوئیں ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چڑھ جاتا ہے, تو بہرحال دوسروں کی چڑھی ہوئی ہو وہ ٹوٹتے ہیں. اور وہ لوگ شانت ہو اور اپنی بکری کا دودھ آپ خود اپنے دستے مبارک سے دھوتے ہیں. یہ توازن، توازن دیکھیے یہ ہے انتصابی، کہ بکری کا دودھ خود دونے میں آپ کو شرم محسوس نہیں کرتے تھے، یہ آپ کی توازن بتلانا چاہتے ہیں. وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ، اور اپنا کام گھر کا خود کرتے تھے. روایتوں میں ہے کہ اپنا کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سی لیتے تھے، جوتے میں اگر کوئی پیون لگانے کی ضرورت ہوتی تو خود ہی اپنے جوتے میں پیون لگا لیا کرتے تھے، کپڑے میں پیون لگانے کی ضرورت ہوتی تو اپنے کپڑے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیون لگا لیا کرتے تھے. یہ گویا آپ سلام، یہ سب کیا ہے؟ وہی توازن کی ساری. اسی لیے اس کو بیان کیا، ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ہم اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اختیار کریں. یہی وہ اخلاق ہیں اور یہی وہ طرز زندگی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، سکھایا، اور اسی کی اصل تو جو ہے ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزل منا صالح ما اعطيتنا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. تمام اعمال میں ہمیں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ کو اپنے خزانہ غیب سے حفاظت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں اے اللہ برکت اور حسن عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ تو ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال، تمام متعلقین اور ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق اور محبت ہم हमारे दिलों के अंदर डाल दे, नमाज को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, नमाज का खुशू हमें अता फरमा, नमाज के अनवार और बरकात से हमारी जिंदगियों और हमारे घरों को मुनव्वर और मामूर फरमा, इबादात का अहतमाम नसीब फरमा, मामलात की दुरुस्तगी अता फरमा, माशरत का हुस्न अता फरमा, आपसी हुकूक की अदायगी का अहतमाम नसीब फरमा, आपस की हम तल्फियों से अल्लाह तो हमारी पूरे पूरी इबादत फरमा, अल्लाह मुख्तलिफ हैसियतों से जो जिम्मेदारियाँ फराइज मन सभी तूने हम पर लाजिम कर रखे हैं, पूरी अमानत और दियानत के साथ उनको अदा करने की तौफीक को सआदत अदा करना, उनकी अदायगी में अदना खयानत और बददियानती के इर्तिकाब से हमारी पूरे पूरी इबादत फरमा, अल्लाह हमें अपनी कमियों अपनी कोताहियों अपने कसूर अपने जुनून का इदराक और एहसास अता फरमा कर उसकी इसलाह की तरफ तवज्जो अता फरमा, अल्लाह ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमा, मालूम नहीं जिंदगी की शाम कहाँ हो जाए, अल्लाह ऐसी हालत में मौत आवे कि हमारे दिल ईमान के नूर से मनवर हों, जबान पर कलमा तैयबा जारी हो, तू हमसे राजी हो, हम तुझसे राजी हों, तेरे और तेरे बंदों के हुकूक में से कोई हक हम पर वाजिब व अदा बाकी न रह गया हो, अल्लाह इसी हालत में मौत अदा फरमा, कब्र के अजाब से हिफाजत फरमा, महशर की हौलनाकियों से हिफाजत फरमा, उस दिन की रुसवाई से बचा ले, उस दिन अपने अर्श अजीम का साया नसीब फरमा, अपने हबीब पाक सलासम के मुबारक हाथों हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमा, हुज़ूर अकरम सलासम की शिफात मरहमत फरमा, नेकियों के पर्दे को झुका ले, दाने हाथ में नामाए अमाल नसीब फरमा, कुल सिराज पर से आफियत के साथ गुजार कर जहन्नम के अजाब से पूरे पूरी हिफाजत फरमा कर, अल्लाह जन्नत के अंदर दुखूल अव्वलीन नसीब फरमा, अल्लाह हमारे बीमारों को सेहत कामिला आजला मुस्तमिरा अता फरमा, मकरूजों के कर्जों की अदायगी की शक्लें पैदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, हाजतमंदों की हाजतें पूरी फरमा, कैद बंद में महबूसों को रिहाई नसीब फरमा, मुकदमात में महफूजों को बरी फरमा, जो जिस मुसीबत में गिरफ्तार है अल्लाह उससे नजात अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा, बेसहाराओं को सहारा अता फरमा, बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, जिनकी औलादे नाफरमान हैं उनके औलादों को अल्लाह तेरा और उनके माँ बाप को मुतीउ फरमा बरदार बनाकर माँ बाप की आंखें ठंडी फरमा, जिनकी औलादे शादी की उम्रों को पहुँच चुकी हैं सालह जोड़ अता फरमा कर उनके निकाह की सूरतें पैदा फरमा, जिनकी इज़दिवाजी जिंदगियाँ तलखी का शिकार हैं अल्लाह उनको इज़दिवाजी जिंदगी की खुशियाँ और खुशगवारियाँ अता फरमा, अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जहाँ कहीं भी हो उसके इमाम इस्लाम की जान माल की इज्जत व आबरू की अहल व आयाल की तिजारत व ज़राअत व कारोबार की हर चीज़ की पूरी पूरी हिफाजत फरमा, पूरे आलम में उम्मत मोहम्मदिया जहाँ कहीं मजलूमियत का शिकार है अल्लाह उसकी भरपूर नुसरत फरमा, ज़ालिम के हाथ को ज़ुल्म से रोक दे, अल्लाह मज़लूम की हिमायत फरमा, अल्लाह शर के अवसर के हालात को इस्लाम और अहले इस्लाम के लिए खैर और अल्लाह तरक्की का दरिया बना, अल्लाह दुश्मनान इस्लाम की अल्लाह मुत्तहिदा अल्लाह हमलों और उनकी अल्लाह मुखालफतों से अहले हक की हिफाजत फरमा, अहले हक को गलबा और इक्तदार अता फरमा, अल्लाह इमाम अल्लाह ईमान की हवाएं चला दे, हर फर्द बशर को हिदायत की दौलत से मालामाल फरमा, हमारे इस मुल्क में अल्लाह हमारे नादान और अल्लाह दीन से नामाकिफ भाइयों को अल्लाह मुर्तद बनाने के लिए अल्लाह जो कोशिशें अल्लाह गैरों की तरफ से की जा रही हैं अल्लाह उनको नाकाम कर दे, हमें तौफीक अता फरमा कि अपने उन भाइयों तक सही दीन पहुँचाने वाले बन जाएं, अल्लाह खुद बरादरान वतन को भी ईमान इस्लाम की दौलत से مالا مال فرمان اس ملک میں شاہر اسلامیہ کی پورے پوری عبادت فرمان. اللہ اب تک جس طرح یہ سلسلے اے اللہ تیرے نیک بندوں اور ہمارے اسلاف کی محنتوں اور حسن نیت کے صدقے جاری رہے, آئندہ بھی اے اللہ ان سلسلوں کو مدارس, مکاتب, دعوت و تبلیغ, خانقاہیں, مساجد اور مقابر اے اللہ سب چیز کی حفاظت فرمان, اپنے فضل کا معاملہ فرمان. تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے اے اللہ تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.